أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. تمام شہدائے ملت، بالخصوص آپ کے اس علاقے کے تمام شہداء، اور بالاخص جن شہداء کے لیے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، ان تمام شہداء کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے، اور خصوصاً شہید عدیل عباس کے بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سب الكرس بعد بجيبكم. کسی شاعر نے کہا تھا، موت تو زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. آج جن شہداء کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، کل وہ ہمارے ساتھ تھے. جن شہداء کی یاد میں آج مجلس ترحیم کا اہتمام ہو رہا ہے، وہ کل ہمارے درمیان تھے، اور آنے والے کل میں ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ اور لوگ ایسے ہوں جو آج ہمارے درمیان میں ہوں اور کل ہمارے درمیان میں نہ ہوں. آنے والے کل میں وہ اپنے مولا کی بارگاہ میں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آنے اور جانے کا سلسلہ ہے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ چلتا رہے گا. چاہے آپ گھر میں دبک کر بیٹھ جائیں تب بھی موت آئے گی، چاہے آپ میدان میں کھڑے ہوں تب بھی موت آئے گی. موت سے کسی نے بچنا نہیں ہے، اور نہ کوئی شخص فرار حاصل کر سکتا ہے موت سے. موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن موت اور موت میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ موت جس میں ارادہ ہو، وہ موت جس میں شعور شامل ہو، وہ موت جو انسان کا اختیار کردہ موت ہو، وہ موت جس کی تلاش میں انسان خود نکلے، وہ موت جس کو انسان اپنی زندگی میں معراج سمجھے، وہ موت کہاں؟ اور وہ موت کہاں جس میں انسان خوف، پریشانی، اضطراب کا شکار ہو کر کبھی کہیں چھپتا پھرے، کبھی کہیں چھپتا پھرے، لیکن اس کے باوجود بھی موت اس کو آ لے اور اپنے پنجے میں جکڑ لے. آسمان زمین کا فرق ہے دونوں اموات میں، اپنی روح کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے. وہ موت کہاں جو کربلا والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انسان یا حسین کہے اور سینہ تان کر اس کا استقبال کرے. اور اس کے مقابلے وہ موت جس میں انسان کو یہ فکر ہو کہ میں اگر اپنے بچے کو چھوڑ دوں تو یہ باہر جائے، کبھی کہیں کسی جلوس میں شامل ہو کر کسی کی گولی کا نشانہ نہ بنے، کسی تکفیری کا نشانہ بن کر شہید نہ ہو جائے. میں اپنے بچے کو سنبھال کے رکھ لوں، میں اپنے بھائی کو سنبھال کے رکھ لوں، میں اپنے بیٹے کو سنبھال کے رکھ لوں تاکہ چند دن مزید جی سکے. جناب، یہ جو جینا اور مرنا ہے یہ بدن کے ساتھ نہیں ہے. بہت سارے ایسے بدن ہیں جو مر چکے ہیں لیکن اب بھی اتنے زندہ ہیں کہ ان کی حیات دیکھ کر انسان ان سے روح لیتا ہے، ان سے شعور لیتا ہے، ان سے سیکھتا ہے اور ان کو شب و روز اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہے. بہت سارے ایسے ہیں. اور اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے زندہ لوگ ہیں، ایسے زندہ لوگ جن کا بدن زندہ ہے، جن کا بدن زندہ ہے، جن کا بدن کھاتا پیتا ہے، جن کا بدن سوتا جاگتا ہے، اور ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے کبھی کبھی عزاداری میں بھی شریک ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے کبھی کبھی مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت کے لیے میدان میں نکلنے والوں کے ساتھ دو قدم چلتے بھی ہوں، لیکن چونکہ شعور زندگی سے محروم ہے، شعور زندگی سے، اس کی وجہ سے چلتی پھرتی لاشیں ہیں لیکن ان کے اندر جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اولیاء نے زندگی کہا ہے، اس زندگی کی رمق کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آتی. بڑا فرق ہے، اس لیے دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان مقولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے. زندگی صرف بدن کی زندگی نہیں ہے اور موت صرف بدن کی موت نہیں ہے. زندگی قرآن کی اصطلاح میں اگر آپ دیکھ لیں، قرآن کریم نے، آپ ہمیشہ اس طرح کی مجلسوں میں، محفلوں میں آیات کی جب تلاوت کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خطبا سے سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. متعدد ایسی آیات کہ شہید کو مردہ مت کہو. یہ شہید کو مردہ مت کہو کا حکم جو ہے ہم جیسوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ ایک زندہ حقیقت کا بیان ہے. تم مردہ ہو، وہ مردہ نہیں ہے. تم مردہ ہو، تمہیں اپنی مردگی کا احساس نہیں ہے اور اس کی زندگی کا احساس نہیں ہے. تم مردہ کیسے اور وہ زندہ کیسے ہے؟ ہم جو یہاں پر محفل میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے اندر کی دنیا کا مجھے خود نہیں پتا کہ میں اندر سے کیا ہوں، اپنے اندر کے ان اسرار اور رموز کا مجھے نہیں پتا کہ میں اندر کی دنیا میں کس طرح کا پیچیدہ نظام رکھتا ہوں. میں اپنی پشت پہ دیکھنا چاہوں تو مجھے گردن موڑ کر دیکھنا پڑے گا، اگر گردن موڑ کر میں نہ دیکھوں تو اپنی پشت پر کیا ہو رہا ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ بھی اسی طرح سے اپنی پشت کی طرف دیکھنا چاہیں تو آپ کو موڑ کر دیکھنا پڑے گا، دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ کو نہیں معلوم، آپ کو باہر سے جا کر چیک کرنا پڑے گا کہ وہاں پر ہے کیا۔ یعنی آپ کی یہ جو زندگی ہے یہ اتنی محدود زندگی ہے، اتنی محدود زندگی، مختصر سی زندگی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب ایک شہید کی بات کرتے ہیں، شہید کون ہے؟ الشہید ینظر الی وجہ اللہ، شہید وہ ہے جو جمال و جلال خداوندی کو دیکھتا ہے، جلال و جمال خداوندی کا نظارہ کرتا ہے۔ شہید وہ ہے جو انبیاء کی محفل کی زینت ہے، شہید وہ ہے جو اولیاء ائمہ اور صدیقین کی محفل کی زینت ہے، شہید وہ ہے جو اول خلقت سے لے کر آج تک آنے والوں کو دیکھتا بھی ہے، ان کا مشاہدہ بھی کرتا ہے اور اس کو علم ہوتا ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ زندہ ہے یا ہم زندہ ہیں؟ اس کو باور کرانا پڑتا ہے ہمیں کہ بھی اس کو زندہ کہو، مقتول نہ کہو، مرحوم نہ کہو۔ یہ مرحوم سے مراد یعنی مرا ہوا نہ کہو، مرحوم تو وہ ہے اس پر اللہ نے رحم کیا ہے لیکن وہ مرا ہوا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اگر زندہ ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ بدن کی حیات کو زندگی نہیں کہتے، زندگی روح کی زندگی ہے، روح کی حیات ہے۔ روح پاکیزہ ہے تو زندہ ہو، روح زندہ ہے تو زندہ ہو، روح انسانی ہے تو زندہ ہو، روح میں نورانیت ہے تو زندہ ہو، روح باشعور ہے تو زندہ ہو، روح اللہ کے احکام سے آشنا ہے تو زندہ ہو۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں سے روح بے خبر ہے تو پھر حیوان اور ہماری زندگی میں فرق کوئی نہیں ہے، اور یہ جو زندگی ہے یہ حیوانی زندگی ہے، انسانی زندگی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ آپ کی صلوات کی آواز بڑی دھیمی ہے، ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ سارا دن آپ روزہ رکھ کے آئے ہیں اس لیے آپ کی آواز بڑی دھیمی ہے، ذرا اونچی آواز سے تیسری صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو شہادتیں ہیں نا، شہادتیں یہ دکھ کا مقام نہیں ہے، دکھ صرف اتنا ہے کہ ہمارا ایک عزیز اب ہمارے درمیان اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں ہے، صرف اتنا کہ اس کا جسم ہم سے دور ہو گیا ہے، لیکن اس کا جسم کا دور ہونا اس کا دور ہونا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، البتہ یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ شہید اور شہید کے درجے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ شہید گناہگار ترین فرد بھی جب اپنے رب کی راہ میں نکلتا ہے اور اپنے رب کی راہ میں مقتول ہوتا ہے، ضرب کھاتا ہے، گولی کھاتا ہے، جامع شہادت نوش کرتا ہے، تو اپنے گناہوں سے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، شہید ہے، لیکن اس کا اپنا ایک درجہ ہے۔ لیکن اگر پاکیزہ ہو تو اس کا درجہ پھر کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ شہیدوں کے درجات میں بڑا فرق ہے، لیکن شہید سب ہیں۔ ایسے ہی جیسے کوئی شخص جو ہے کمپاؤنڈر ہے، کوئی شخص دوائیاں بیچنے والا ہے، اور کوئی شخص جو ہے عمومی ڈاکٹر ہے، اور کوئی شخص جو ہے انتہائی متخصص ہے، ماہر ہے،
سب کو آپ میڈیکل کے شعبے سے متعلق سمجھتے ہیں، لیکن ان کے درجات میں، ان کے مدارج میں فرق ہے. آپ کے ہر ادارے میں ایسا ہے، اللہ کے اداروں میں بھی ایسا ہی ہے. وہ شہید جس نے زندہ رہتے ہوئے اپنی نمازوں میں کوتاہی نہیں کی، وہ شہید جس نے اپنی زندگی میں اپنی زبان کو آلودہ نہیں کیا، وہ شہید جس نے اپنے حال حیات میں اپنی نگاہوں اور اپنی سماعتوں کو حرام سے روکا، وہ شہید جس نے اپنی زندگی کے روز و شب میں اپنے ہاتھوں کو اور اپنے پیٹ کو حرام کے لقمے سے روکا، وہ شہید جس نے اپنی زندگی کے شب و روز میں ہر اس جگہ جہاں پر اللہ کی اطاعت واجب تھی اطاعت کی، اور جہاں پر اطاعت کے زمرے میں حرام کا سامنا کرنا پڑا حرام سے اپنے آپ کو روکا، یہ شہید کہاں؟ اور ہمارے جیسا گناہگار کہاں؟ یہ وہ شہید ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی خاص درجات عنایت کرتا ہے. میں نے عرض کیا اگرچہ شہید کوئی بھی ہو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، احادیث ہیں اس طرح کی، اور بڑی 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 لمبی چوڑی اور انتہائی تفصیلی احادیث ہیں کہ جب ایک شہید کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرتا ہے، پہلا قطرہ، تو جب پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس شہید کے تمام گناہ صاف کر دو، یہ پاک ہو گیا. پہلا قطرہ. پہلا قطرہ یہ خون جب زمین پر گرتا ہے، وہ خون اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے سخت فیصلہ کیا ہے کہ اپنی تمام تر زندگی کی لذتوں کو قدموں تلے روند کر وہ موت کی تلخیوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے قبول کرے اور متبسم ہو کر مسکرا کر اللہ کی بارگاہ میں جائے. اس لیے جب وہ اپنا خون دیتا ہے تو اس کے پہلے قطرے خون کے نتیجے میں اس کے سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. وہی شہید ہے جس کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص، میں ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں بڑی خوبصورت اور بڑی ہی عجیب و غریب حدیث ہے، فوق کل برن برن، ایک شخص نیکی کے تمام رستوں پر چلتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، خمس بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، نماز شب بھی پڑھتا ہے، اللہ کے بندوں کی محبت میں اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کرتا ہے، راتوں کو لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے، افطاریاں لوگوں تک پہنچاتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، ظالم سے اپنی عداوت کا اظہار کرتا ہے، اپنی زندگی کے واجبات کو چھوڑتا نہیں ہے، محرمات کو چھیڑتا نہیں ہے، تمام وہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں. توجہ دی آپ نے میرے کیا کیا کہا؟ وہ تمام خوبیاں، وہ تمام اچھائیاں اس کے اندر موجود ہیں. کسی چیونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، تو یہ ایک مومن کی علامت ہے، کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچائے. یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ کسی سے نفرت نہ کرے. یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرے. یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ کسی کو، اس کے دل کو، اس کی سوچوں کو، اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، اس کو درد نہ دے.
ایک شخص اس طرح سے زندگی گزارتا ہے اور یہ تمام چیزیں جمع کر لیتا ہے اپنے اندر، تمام خوبیاں. حدیث کہتی ہے اگر وہ شہید نہیں ہوا تو پھر وہ اس خیر کل اور خیر مطلق تک پہنچا ہی نہیں. اس نے یہ ساری نیکیاں جمع کی لیکن اس مقام تک وہ کبھی بھی نہیں پہنچا.
حدیث کہتی ہے فوق کل برن برن، ہر نیکی سے بڑھ کر دوسری نیکی ہے، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک اور نیکی ہے. ایک نیکی کرو اس سے بڑی نیکی اللہ بتا دے گا، یہ اس سے بڑی نیکی ہے. وہ کرو اس سے بڑی نیکی بتا دے گا، یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے. یہ کرو حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ ایک مرد، ایک انسان اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دے، اپنا سینہ چروا دے اور جام شہادت نوش کر دے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ مرد، یہاں تک کہ انسان، یہاں تک کہ جوان اپنی زندگی نچھاور کر دے اور موت کو گلے لگا دے. لیس فوقہ بر، یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ حسن عمل ہے، یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اس مقام، اس حسن عمل اور اس نیکی سے بڑھ کر کوئی اور نیکی دنیا میں نہیں ہے. لیس فوقہ بر، اس سے بڑھ کر بر اور نیکی کوئی نہیں آئے.
آپ نے قرآن کریم کی، ابھی ان دنوں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
ایک انسان
اس وقت تک نیکیوں کے معراج تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حتی تنفقو مما تحبو، جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اس چیز کی قربانی نہ دے.
سب سے زیادہ جو چیز محبوب ہے اس چیز کی قربانی نہ دے. اس وقت تک انسان
بر اور نیکی کے معراج تک نہیں پہنچ سکتا.
حدیث کیا کہتی ہے؟
حدیث کہتی ہے لیس فوقہ بر، اس نیک مقام سے بڑھ کر کوئی نیک مقام نہیں آئے جس نیک مقام کو آپ شہادت فی سبیل اللہ کہتے ہیں،
اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرنا. شہید کیا کرتا ہے؟ شہید صرف اتنا کرتا ہے کہ مرضی رب کو خریدتا ہے اور اپنی مرضی کو فروخت کر دیتا ہے،
اپنی خواہشات کو بیچ دیتا ہے اللہ کی خواہش کے مقابلے میں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خریدار ہے اور بندہ بیچنے والا. اللہ لوگوں سے ان کے نفوس کو خریدتا ہے، ان کی جانوں کو خریدتا ہے اور ان کو دیتا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت دیتا ہے. جنت سے مراد محل نہیں ہے، جنت سے مراد میوجات کے باغات نہیں ہیں، وہ ایک ادنا تصور ہے، وہ ایک ادنا تصور ہے. ایک مومن کی جنت کیا ہو سکتی ہے؟ علی و آل علی کی محضر میں پیش ہونا،
علی
بدنصیب ہے وہ جو محضر علی کو، محضر آل علی کو، محفل علوی اور محفل حسینی کو
چند انگور، شہد کی نہر، دودھ کی نہر کے مقابلے میں قابل خرید و فروخت سمجھے اور کہے میری جنت وہ ہے، میری جنت وہ نہیں ہے، میری جنت یہ ہے.
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں کو خریدتا ہے
اور علی و آل علی کی محفل ہمیں عطا کرتا ہے.
یہ جو خرید و فروخت ہے یہ شعوری ہونا چاہیے، غیر شعوری نہیں.
اگر آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا کوئی جاننے والا پاگل ہو، پاگل دیوانہ ہو، اپنے نفع نقصان کو جانتا نہ ہو، اپنے ارادوں کا خود مالک نہ ہو، وہ گھر سے آپ کا لیپ ٹاپ اٹھا لے اور باہر جائے کہے کہ میں یہ 1000 روپے میں بیچ رہا ہوں، کوئی خرید لے، تو پولیس خریدنے والے کو پکڑ لے گی. پکڑے گی یا نہیں پکڑے گی؟ یا نہیں پکڑے گی. کیوں پکڑے گی؟ کہے کہ یہ تو پاگل تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے شعور میں ہے ہی نہیں. جو شخص اپنے شعور میں نہ ہو اس کو خرید و فروخت کا اختیار بھی نہیں ہے. اس کا ولی بیچ سکتا ہے، اس کا ولی خرید سکتا ہے.
اللہ سے خرید و فروخت کے لیے بھی شعور چاہیے، اللہ سے خرید و فروخت کے لیے ارادہ چاہیے، اللہ سے معاملہ کرنے کے لیے، سودا کرنے کے لیے ادراک چاہیے.
اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا بیچ رہا ہوں اور کیا خرید رہا ہوں. جو شخص اچانک راہ چلتے چلتے اس کے وہم و گمان میں بھی کہیں پر یہ نہیں ہے کہ اس نے دین کے لیے قربانی دینی ہے، اب اگر ایسا شخص اتفاقاً گولی لگ جائے تو ہم کہیں گے شہید ہے، لیکن وہ شہید کہاں؟ اور اس کے مقابلے میں وہ ماں جو اپنے بچے کو خود نہلا دھلا کر، کپڑے پہنا کر، اس کے ہاتھ میں علم دے کر میدان میں بھیجتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بیٹا تم جاؤ اور حسین کے پرچم کو تھام کر، حسین کے دشمنوں کے سینے پر مونگ دلو، پرچم چھوڑنا نہیں. وہ بچہ جو شعوری طور پر گیا ہے، وہ جوان جو ظلم کے مقابلے میں اٹھ کر گیا ہے، وہ جوان جس کو معلوم ہے کہ مجھے ظلم کی مخالفت کرنی ہے، وہ جوان جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ میں ظالم کو ظالم کہوں اور مظلوم کو مظلوم، وہ جوان جو اس شعور کے ساتھ میدان میں قدم رکھتا ہے کہ میری زندگی رہے یا نہ رہے، میں نے کربلا کے پیغام کو عام کرنا ہے، یزیدیت کو بے نقاب کرنا ہے، وہ جوان جو اس شعور کے ساتھ نکلتا ہے کہ آج کے دور کے حسین کا ساتھ دینا ہے، وہ جوان جو اس ادراک کے ساتھ نکلتا ہے کہ آج کے دور میں اپنے امام وقت کے نائب برحق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو اس ظلم کے مقابلے میں میرے پوری طاقت کے ساتھ اپنی مظلومیت کی آواز کو بلند کرنا ہے. یہ شہید کہاں جو اس کے نتیجے میں گولی کھا کر شہید ہوتا ہے، اور وہ شہید کہاں جو اچانک چلتے چلتے ایک اندھی گولی کا شکار ہو جاتا ہے؟ دونوں شہید ہیں، لیکن وہ کہاں تو یہ کہاں؟ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دانئے فلفل سیاہ ہو خال محبوبم سیاہ، دانئے فلفل سیاہ ہو خال محبوبم سیاہ، ہر دو سوزانند
لیکن این کجا ہو آن کجا ہو. محبوب کے ہونٹوں میں ہونٹوں پہ موجود یا گال پہ موجود وہ خال خال لب جس کو کہتے ہیں وہ بھی کالا ہے اور مرچ کا دانہ بھی کالا ہے. اس سے بھی انسان جلتا ہے اور اس سے بھی جلتا ہے, لیکن اس کی سیاہی کہاں اس کی سیاہی کہاں, وہ کس مقام پر یہ کس مقام پر. بھئی وہ موت جس کی تلاش میں بندے مومن جاتا ہے. سورہ جمعہ پڑھتے ہیں فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ إِن كُنْتُمْ آگے کیا ہے إِن كُنْتُمْ, ذرا اونچی آواز سے بولے نا إِن كُنْتُمْ. کیا ہے لفظ, لفظ کیا ہے صادقین, کیا ہے صادقین. إِن كُنْتُمْ صادقین, موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو اگر تم اللہ کے واقعی سچے محبوب ہو. اگر میں اللہ کو واقعی پسند کرتا ہوں, اگر میں واقعی علی کا موالی ہوں, اگر میں واقعی حسین کا متوالا ہوں, اگر میں واقعی اپنے امام زمان کا سپاہی بننا چاہتا ہوں, تو پھر میرے اور ان کے درمیان جو حجاب ہے وہ کیا ہے. یہی زندگی تو ہے, یہی زندگی تو ہے. یہ حجاب ہٹ جائے تو آج میں ان کی نگاہ میں ہوں وہ میری نگاہ میں نہیں آئے, لیکن جیسے ہی حجاب ہٹ جائے وہ میری نگاہ میں آ جائے. تو پھر آیت کیا کہتی ہے فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اگرچہ آیت جو ہے یہودیوں سے مخاطب ہے, مسلمانوں سے نہیں, لیکن اگر ذرا اس کی گہرائیوں میں جائیں تو بندے مؤمن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں موت سے اس طرح سے محبت کرتا ہے جس طرح سے بفرمانے حسین ابن علی یا بفرمانے خود امیر المومنین. جیسے ایک بچہ ماں کے پستان سے مانوس اور محبت کرتا ہے, مانوس ہوتا ہے اور محبت کرتا ہے. بچے کے منہ سے اگر ماں کے پستان نکال دو چیختا ہے چلاتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا جاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ موت جو اللہ کی راہ میں حق کے دفاع میں مظلوم کی حمایت میں ظالم کی دشمنی میں آئے وہ موت اس پستان سے زیادہ محبوب ہے جو بچے کو تسکین پہنچاتی ہے اور بچہ اس کے بغیر تڑپتا ہے. حسین ابن علی کا جملہ ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ موت شعوری موت, لاشعوری نہیں, لاشعور ہی نہیں, بے شعوری موت نہیں, عدم آگہی کی بنیاد پر موت نہیں, بلکہ شعور کے ساتھ, آگہی کے ساتھ, ادراک کے ساتھ کہ میں جس رستے کا انتخاب کروں اس رستے پر مجھے یقین ہو کہ اس رستے کے نتیجے میں موت آنی ہے, اور اگر وہ موت آئے تو میں سینہ تان کر گریباں کھول کر اس موت کا استقبال کر سکوں اور کہہ سکوں کہ بارالہ کتنا شکر ادا کروں تیرا کہ تو نے وہ موت مجھے دی جو تو نے اپنے اولیاء کے لیے مختص کی ہوئی تھی. یہ جو شہادت کی موت کا دروازہ ہے یہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے لیے نہیں ہے بھائی. کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جو محبوب خدا ہو, اس کے لیے جو اللہ کی نظر میں اس مرتبے تک پہنچنے کی قابلیت رکھتا ہو. اگر وہ اس قابل ہے تو اللہ اس کو وہ شعور بھی دیتا ہے اور اس کو وہ موت بھی عطا کرتا ہے. لیکن جس کی زبان گندی ہو نہیں اللہ نہیں دیتا. اللہ نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے, اور جس طرح سے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا ہو, اچھے اچھے مہمان بیٹھے ہوں, ہر طرح کے لذیذ اور اچھے کھانے آپ نے رکھے ہوئے ہوں, اور کسی اچھی پرفضا مقام پر آپ نے دسترخوان سجایا ہوا ہو, کھاتے کھاتے سامنے اگر کسی کتے پر آپ کی نظر پڑے تو آپ سوچیں بھائی اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے, تو آپ گوشت اٹھا کر نہیں دیتے, ایک ہڈی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں سامنے, اس لیے کہ وہ کتا ہے اور اس کا مقام وہی ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ دعوت دیتا ہے اپنے دسترخوان پر, اور جن کے اندر بدیاں ہوتی ہیں, برائیاں ہوتی ہیں, آلودہ ہوتے ہیں ایسے لوگ, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں علی کی محبت ہوتی ہے, ان کے سامنے ہڈی پھینکتا ہے. ہڈی, بڑا فرق ہے دونوں میں, بڑا فرق ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ شہید جب کہتے ہیں زندہ ہے, حدیث کہتی ہے, آیات کہتی ہے کہ شہید زندہ ہے, تو شہید کے زندہ ہونے کا مطلب اس دنیا سے ہے یا اس دنیا سے ہے؟ اس دنیا میں تو سارے مرحومین زندہ ہیں بھائی, ہیں یا نہیں ہیں؟ چونکہ اس دنیا کا تعلق آپ کے بدن سے ہے, اس دنیا کا تعلق روح سے ہے. بدن کے مرنے سے روح تو نہیں مرتی. جب بدن کے مرنے سے روح نہیں مرتی تو پھر جتنے بھی لوگ ہمارے مر گئے, دنیا سے اٹھ گئے, چاہے ابھی گرمی کی وجہ سے, گیسٹرو کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, یا کسی اور وجہ سے, تو کیا وہ مر گئے تو اس دنیا میں بھی مر گئے؟ نہیں, اس دنیا میں ہیں, عالم برزخ پہ موجود ہیں, زندہ ہیں. ہیں یا نہیں عالم برزخ میں؟ بدن ان کا مر گیا. تو اب شہید کو بھی آپ اسی طرح سے کہیں اس دنیا میں زندہ ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ادھر بھی زندہ ہے, وہ ادھر بھی زندہ ہے. وہ شعور رکھتے ہیں, وہ ادراک رکھتے ہیں, اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا ہے, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے ایام ہیں, انتہائی اخلاص کے ساتھ اس مبارک اور مقدس محفل و مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے, تو جن شہداء کے لیے کیا گیا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں, سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. عزیزانہ گرامی, میں یہ باتیں پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں, لیکن مجھے کرنے دیں. اگر میرا کوئی دوست شہید ہو گیا ہے تو مجھے زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے. میرا وہ شہید دوست مجھے دیکھ رہا ہوگا کہ میں اندر سے کیا تھا. جب زندہ تھا پردے تھے, پردوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ظواہر کو دیکھتے تھے, باطن سے آگاہ نہیں تھے. لیکن اب وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ میرے باطن کو دیکھ رہا ہے, وہ میرے اندر کی دنیا کو دیکھ رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ تم تو میری شفاعت کے لائق ہو ہی نہیں, ایسا نہ ہو کہ تمہیں تو میں بہت اچھا اور نیک انسان سمجھتا تھا, تم تو اندر سے پورے جانور نکلے, ایسا نہ ہو. اس لیے اپنے شہید دوستوں سے تمسک بھی کیجئے, اور اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانے کی کوشش بھی کیجئے کہ آپ کا شہید دوست آپ کا ہاتھ تھام سکے. شہید کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ جو لوگ تھکے ہیں وہ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیں. سبھی تھکے ہوئے ہیں, اب جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا سلوات بھیجیں. میں محمد والے ہوں, یہ سلوات بھی انہی شہداء کے لیے. یہ جو درود, یہ جو صلوات, یہ جو ہم نبی کریم اور ان کی آل کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں, یہ معمولی نہیں آئے, معمولی نہیں آئے. میں ایک حدیث سناؤں اس حوالے سے. نبی کریم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو چوتھے آسمان کے بعد غارے فرشتے نے ہاتھ اٹھا لیے, کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد جو ہے میرا مقام نہیں ہے, میں نہیں جا سکتا, آپ تو تشریف لے جائیں. ایک مقام پر پہنچے,
دیکھا ایک بہت بڑا, بہت بڑی دنیا ہے, پر ایک عجیب و غریب خلقت کا حامل فرشتہ ہے.
عجیب و غریب خلقت ہے اس کی,
اس کے دونوں طرف جیسے باقی فرشتوں کے پر و بازو ہوتے ہیں اس کے بھی ہیں, لیکن ایک ایک طرف ادھر بھی اور ادھر بھی دس دس ہزار پر اور بازو ہیں,
بازو ہیں.
بازو کا ذکر جو ہے مناظر الاخرہ میں شیخ عباس قمی نے جو روایت بیان کی ہے اس میں بازو کا تذکرہ کیا ہے کہ اس طرف دس ہزار بازو, اس طرف دس ہزار بازو, آگے بازو کے آگے ہاتھ دیکھا دس دس ہزار ہاتھ, اس سے آگے دیکھا انگلیاں دس دس ہزار انگلیاں, ہر ہاتھ کے آگے دس ہزار ضرب دس ہزار ضرب دس ہزار ضرب دس ہزار. آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جاتا ہے, میں نے ضرب دے کر دیکھا ہے, میں نے دیکھا بھائی کیلکولیٹر کی بس سے باہر کی بات ہے. پوچھا تم کون ہو, کہا کہ میں فرشتہ ہوں, اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دو کاموں کے لیے خلق کیا گیا ہے, دو کام. کہا وہ دو کام کون سے, کہا ایک کام یہ ہے کہ میں زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب رکھوں. کہا کہ اول خلقت سے لے کر جب سے کائنات بنی ہے زمین پر گرنے والے بارش کے قطروں کا حساب رکھنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ اوزار دیے ہیں اور میرے پاس موجود ہیں, اس لیے میں بڑی آسانی سے گن لیتا ہوں کہ کتنے بارش کے قطرے صحراؤں میں گرے, کتنے دریاؤں میں گرے, کتنے شہروں میں گرے, کتنے پہاڑوں میں گرے. رسول اللہ متبسم ہوئے, مسکرائے, کہا اچھا جی دوسرا کام کیا ہے. کہا دوسرا فریضہ میرا, ذمہ داری میری یہ ہے کہ جس محفل میں آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجی جائے, جس محفل میں آپ اور آپ کی آل پر لوگ بیٹھ کر درود بھیجیں صلوات بھیجیں میں اس کا ثواب گنوں. کہا پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اول خلقت سے لے کر تا ایندم بارش کے قطروں کا حساب تو ہے, صلوات کی کسی ایک محفل کے ثواب کا حساب نہیں ہے. کہا کہ یہ سارے اوزار ہیں لیکن میں ثواب کے عدد کو گننے سے ایک محفل, ایک محفل جہاں پر آپ کے ماننے والے موجود ہوں اور آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہوں وہاں پر میں بیٹھ کر اس صلوات اور درود کے ثواب کو جب گننا شروع کر دیتا ہوں تو میرے اوزار جواب دے جاتے ہیں, صلوات کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے. صلوات بھیجیے مر محمد والے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا, موضوع میرا کیا تھا, شہید, شہید کی شفاعت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دوست شہید ہو جائے اور شہادت کے بعد وہ ہمارا دوست نہ رہے, ایسا نہ ہو. اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھالیے, اپنی زبان کو, اپنی نگاہوں کو. سب سے زیادہ ہم جس مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ہماری زبان ہے, سب سے زیادہ, سب سے زیادہ ہمیں جہنم کی طرف دھکیلنے والی چیز ہماری زبان ہے, سب سے زیادہ. جب ہم اپنی زبان سے کسی کا تھوڑا سا دل دکھاتے ہیں تو ہمارے پورے اعمال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ہمیں اس کا اعتراف ہونا چاہیے. ہم جب کسی کی غیبت کرتے ہیں, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, پچھلے دنوں ہمارا ایک کنونشن تھا اسلام آباد میں, کنونشن تقریباً ختم ہوا مغرب کی نماز کے ٹائم پر, مغرب کی نماز کے ٹائم یعنی ابھی اذان نہیں ہوئی تھی, تو ہمارے اہل سنت علماء بھی تھے تو وہ رکنے پر تیار نہیں تھے, اس لیے ہمیں اخلاقاً ان کے ساتھ نکلنا پڑا اور ہم چلے گئے ان کو چھوڑنے کے لیے. تو ادھر مسجد میں نماز جماعت برپا ہو گئی. کل رات کو, اب اس کو تین مہینے ہو چکے, یہ اپریل کی بات ہے, ہم جماعت میں شریک نہیں ہو سکے. کل رات کو 12:01 بجے ایک صاحب کا فون آیا, تو کہتے ہیں میں
معذرت کرنے کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے میں نے فون کیا. میں نے کہا کیوں کیا بات ہے اس میں معافی والی کون سی بات ہے؟ کہنے لگے وہ آپ کو پروگرام یاد ہے؟ جی ہاں یاد ہے. کہا کہ آج دن میں ہم مسجد میں بیٹھے تھے, مسجد میں عالم دین نے وعظ کی, نصیحت کی, اور اس میں غیبت کے حوالے سے باتیں بتائیں, تو اس میں کہا کہ اگر کسی میں عیب موجود ہو تو اس عیب کو اس کے پیٹ پیچھے دوسروں کے سامنے بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے, اور غیبت کو حدیث میں ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا عمل قرار دیا گیا ہے. اب ذرا خود سوچیے کہ ہم صبح سے شام تک روزے کی حالت میں کیا کیا کرتے ہیں. کہنے لگے جب انہوں نے غیبت کی تمام تر صورتیں بیان کی اور اس کے گناہ کو بیان کیا اور اس کے عواقب اور اس کے اثرات کو بیان کیا, تو میں اس وقت سے لے کر اب رات کے 1 بجے ہیں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اس وقت میں نے آپ لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بے عمل لوگ ہیں, انہوں نے جو ہے باتیں تو بڑی کی لیکن عین نماز کے موقع پر نماز چھوڑ کے چلے گئے. اب میں پچھتا رہا ہوں, کیسے خدا مجھے معاف کرے گا؟ میں نے اس کو بڑا حوصلہ دیا, میں نے کہا آپ کی بات صحیح تھی, ہم ہیں ہی بے عمل لوگ, دعا کرے کہ اللہ ہمیں با عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو کچھ ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے, لیکن کچھ ذمہ داریاں دوسروں کی بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ اگر کسی میں کوئی عیب دیکھیں, کوئی غلطی دیکھیں, تو وہ عیب کسی اور سے نہ کہیں, جا کے خود اس شخص سے کہیں. کسی اور سے کہیں تو یہ الغیبت جہد العاجز کمزور ترین انسان کی حرکت آئی ہے. اور دوسرا گناہ میں بتا چکا ہوں, مجھے بتاتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے, ان گناہوں سے, نگاہ کے گناہ سے, کان کے گناہ سے, زبان کے گناہ سے, دل کے گناہ سے, اعضاء و جوارح کے گناہ سے, حرام کے لقمے سے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. شہید شفاعت کرے گا, شہید آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. شہید کا مرتبہ اور اس کا دائرہ بہت وسیع اور بہت بڑا دائرہ ہے, بہت وسیع ہے. تفسیر مجمع البیان میں علامہ طبرسی نے انہی آیات کے ضمن میں, جن میں کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, یا کہا گیا ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, تم ادراک نہیں رکھتے, وہ زندہ ہے, وہ مرزوق ہے, وہ رزق پا رہے ہیں, وہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں, تم غافل ہو, تمہیں نہیں پتا. قرآن کہتا ہے ان آیات کے ضمن میں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے یہ فرمایا کہ جب ایک شہید بہشت کے دروازے پر پہنچتا ہے, ذرا تصور کیجیے, بہشت کے دروازے پر پہنچتا ہے اور جب داروغی بہشت سے کہتا ہے, داروغی بہشت کو کہتا ہے کہ اب آئیے آپ شہید ہیں, بہشت کے دروازے سے داخل ہوں اور اپنے مقام تک پہنچ جائیں, تو وہ وہاں پر رک جاتا ہے, کہتا ہے میں نے بہشت میں داخل نہیں ہونا. فرشتہ پوچھتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میرے دنیا میں دوست تھے, عزیز تھے, احباب تھے, ساتھی تھے, رشتہ دار تھے, والدین تھے, آبا و اجداد تھے, اولاد تھی, میں ان کے بغیر اکیلے کیسے جنت میں داخل ہوں گا؟ میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے, بار الہ میں کیا کروں, یہ شہید تو یہ کہہ رہا ہے. اللہ کی طرف سے فرشتے سے کہا جاتا ہے, مجمع البیان میں طبرسی کی انہی آیات کے ضمن میں یہ حدیث درج ہے, اور حدیث بھی رسول پاک سے, کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے, میرے اس شہید کو اجازت دو کہ یہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر بہشت میں داخل ہو. کتنے؟ 70,000 لوگوں کو لے کر. آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جس کے دوستوں, جاننے والوں, عزیزوں کی تعداد 70,000 ہو؟ نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ جو 70,000 کا کلمہ اور لفظ ہے یہ بھی کثرت کی وجہ سے استعمال کیا گیا ہو اور محدود ان 70,000 میں نہ ہو، بلکہ جتنا ایک شہید چاہے اتنی شفاعت کر سکے اور لوگوں کو لے کر بہشت میں داخل ہو سکے۔ اس لیے شہید کی قدر جانی ہے، شہید کی قدر یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ امام بارگاہ میں مسجد میں جمع ہو کر ایک مجلس پڑھ لی، ایک فاتحہ خوانی کر لی، نہیں، یہ نہیں ہے۔ شہید کی قدر یہ ہے کہ نمبر ایک، اس کے خون کا قرض اپنے کندھوں پر محسوس کرو، اس نے اپنی جان دی ہے، آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کے خون کا قرض اپنے کندھوں پر محسوس کر کے اس قرض کو اتارنے کی کوشش فرض ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ نمبر دو، اپنے آپ کو اس شہید سے وابستہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس شہید کے کردار کو اپناؤں اور اس سے بہتر بننے کی کوشش کروں۔ نمبر تین، اس شہید کے گھر والے تو ہیں، اس کے والدین تو ہیں، اس کے بچے تو ہیں، ان کو ان کی ضرورتوں کی فراہمی اور ان کی مشکلات کو روکنے اور دور کرنے میں میں اپنا کردار ادا کروں۔ نمبر چار، ایک شہید کی عظمت اور اس کے مقام کو جس کو اللہ نے بیان کیا، جس کو رسول پاک نے بیان کیا، جس کو ائمہ اطہار نے بیان کیا، میں اس طرح سے اجاگر کروں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ شہید کون ہوتا ہے، شہید کی عظمت، شہید کا مقام، شہید کا مرتبہ، شہید کے وہ مراتب اور وہ بلندیاں خود ادراک بھی رکھوں اور لوگوں کو بھی یہ ادراک دوں، لوگوں کو بھی یہ شعور دوں۔ شہید کا قرض ہے، اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو یقین جانیے پھر نجات آسان ہے۔ اگر آپ کو دو چار شہید مل جائیں نا جو آپ کی شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کمر بستہ ہو جائیں کہ بار الہ ان کے بغیر تو میں نے جنت میں نہیں جانا، تو آپ نجات پا گئے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے نا کہ شہید سے سنخیت، شہید سے مشابہت پیدا ہو۔ کوا کوے کا ہمسن ہوتا ہے، انسان انسان کا ہمسن ہوتا ہے، سانپ سانپ کا ہمسن ہوتا ہے، میں شہید سے سنخیت پیدا کروں نا، مشابہت پیدا کروں نا، اگر یہ میں کر لوں تو پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر مجھے یقین ہوگا کہ ہاں میری نجات انشاءاللہ تعالی لکھی ہے۔ ایک اور بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں، جو لوگ تھک گئے ہیں صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا سے ہم نے چلے جانا ہے، جب چلے جانا ہے تو پھر اس طرح سے جانا کہ خالی ہاتھ تو جانا ہی ہے نا، چاہے زرداری ہو، چاہے شریفوں کی شکل میں بدماش ہوں، جانا سب نے دو گز کپڑے میں لپٹ کر ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ بھی نہ ملے، وہ بھی انسان جو ہے کسی جہاز میں بیٹھا ہو اور جہاز جو ہے امریکیوں کا نشانہ بنے اور اس کے بعد وہ دو گز بھی نہ ملے، ایسا ہی ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے اس ظالم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے تو کیوں نہ ہم خود سے آمادہ ہوں کہ وہ دو گز ہم یقینی بنا لیں اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو اپنا نہ سمجھتے ہوئے دل اس سے اٹھا لیں، شعوری طور پر، شعوری طور پر، شعوری طور پر اگر ہم نہیں کریں گے تو ہونا تو یہی ہے، ہونا یہی ہے، جو ہونا ہے اس کو ہم شعوری طور پر کریں، اللہ بھی راضی، آئمہ بھی راضی، ورنہ ہونا یہی ہے۔ تو آئیے دعا کریں کہ بار الہ جب تک زندگی ہے، جب تک یہ سانسیں ہیں، جب تک اس بدن میں جان ہے تیرے دین، تیرے آئین، تیرے قرآن، تیرے انبیاء، تیرے اولیاء اور ائمہ اطہار کی رضا مندی کے لیے ہی سانس لینے اور قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اور جب ہماری زندگی کا مصرف ختم ہو جائے، ہر چیز کی مصرف کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ڈیٹ آف ایکسپائری ہوتی ہے نا ہر چیز کی، انسان کی بھی ہے، اس دروازے کی بھی ہے، اس مائک اور لاؤڈ سپیکر کی بھی ہے، ان لائٹس کی بھی ہے، ڈیٹ آف ایکسپائری ہر چیز کی ہے. اگر نہیں ہے تو خدا کی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے. جب ڈیٹ آف ایکسپائری ہے تو خدا سے دعا کریں کہ بارالہ جب ہماری ایکسپائری ڈیٹ آ جائے تو ہمیں میدان میں کھڑے ہو کر حسین علیہ السلام کے بدترین دشمنوں کے مقابلے میں سینہ تان کر اپنے وجود کے چیتھڑے اڑوا کر حسین سے متزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک مومن کی آرزو ہونی چاہیے. اللہ سے یہ دعا کیجئے، اللہ ہمیں یہ توفیق ضرور عطا کرے. دو تین جملے میں مصائب کے، زیادہ نہیں، میرا اپنا بھی میں تھکا ہوا ہوں اور اتنی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن دو تین جملے، چونکہ ایک جوان کی شہادت ہے، ایک جوان کی شہادت، ایک ایسے جوان کی جس نے اپنی جوانی کے اور شباب کے اس عروج کے دور میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. کربلا میں دو طرح کے جوان تھے. ہم آتے ہیں اس جوان کی طرف جن کے بارے میں بعض چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو وہ شان عطا کی جس کا اس وقت بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. کربلا میں شہداء کی تعداد 72 سے زیادہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے 72 معروف ہے تعداد، لیکن 72 سے زیادہ ہے. 112 کے قریب شہداء کے نام تو میں نے خود امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے قبے اطہر کے اوپر دیوار پہ پڑے ہیں، اس سے زیادہ ہیں. لیکن ان تمام شہداء میں کربلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شخصیات کو اس طرح سے وہ کر دیا کہ ایک کے دروازے سے نکل کر آپ دوسرے کی بارگاہ تک پہنچ سکیں، ایک عباس اور دوسرے حسین ابن علی. شہداء اور بھی تھے لیکن یہ دو شہداء عجیب و غریب شہداء ہیں، اور خصوصاً حضرت عباس علمدار اپنے بھائی کے لیے، بھائی ہونے کے ناطے نہیں بلکہ اللہ کی حجت ہونے کے ناطے جو قربانی عباس دلاور نے دی کوئی اور دے نہیں سکتا تھا، وہ مقام صرف عباس کا تھا. اس لیے ائمہ اطہار نے جب مختلف ہستیوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے جملے ارشاد فرمائے ہیں تو تین شخصیات کے حوالے سے ہمیں ایک ہی جملہ ملتا ہے، غیر معصوم شخصیات. وہ غیر معصوم شخصیات کون ہیں؟ ایک ہے معصوم شخصیت اور دو ہیں اصطلاح میں جو ہم چاردہ معصومین کہتے ہیں، اس اصطلاح میں ان چاردہ معصومین میں شامل نہیں ہیں شخصیات. ایک شخصیت ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چاردہ معصومین میں شامل ہیں. کیا کہا گیا؟ باب الحوائج. کیا ہے؟ باب الحوائج، حوائج اور حاجات کے پورے ہونے کا دروازہ. کسی اور معصوم کے حوالے سے یہ نہیں آئے، لیکن حضرت امام موسیٰ بن جعفر کے حوالے سے یہ روایت موجود. ایک اور دروازہ ہے، وہ ہے حضرت علی اصغر کے حوالے سے، کہ حضرت علی اصغر باب الحوائج ہیں، حاجات کے پورے ہونے کا دروازہ ہے. اور تیسرا دروازہ ہے حضرت عباس علمدار کا، باب الحوائج، حاجات کے پورے ہونے کا دروازہ. میں نے جب پہلی دفعہ میں گیا تھا صدام کی حکومت کے ختم ہونے کے فوراً بعد، ابھی امریکیوں کا ہول تھا وہاں پر، تو میں نے بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھے، چونکہ پہلی دفعہ رستہ کھلا تھا، پہلی دفعہ اہل البیت کے ماننے والوں کو یوں اپنی عقیدت کے اظہار کا موقع ملا تھا. میں نے دیکھا کہ جوان ہیں، ننگے پاؤں ہیں، ننگے قدم ہیں، سیاہ لباس میں ملبوس ہیں، سر کے اوپر گارا اور مٹی ہے، حضرت عباس کے حرم میں آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور وہ نوحہ جو آپ اردو میں پڑھتے ہیں، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، عربی میں اور فارسی میں پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد عباس سے اجازت لیتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں، یا عباس اب اجازت ہے آپ کے بھائی مولا حسین کی بارگاہ میں جانے کی؟ چونکہ حدیث کہتی ہے کہ اگر حسین کی بارگاہ میں جانا ہے تو پہلے عباس کے دروازے پر جاؤ. عباس کو باب الحسین بھی کہا گیا ہے، اس لیے حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہو نہیں سکتا، کوئی شخص حسین تک جانا چاہے لیکن عباس کے دروازے سے گزرے بغیر اور عباس سے پوچھے بغیر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا میں نے جوانوں کو دیکھا اس طرح سے طواف کرتے تھے، طواف کرنے کے بعد جب حرم حسین حرم عباسیہ سے نکلتے تھے تو زمین پر وہ عجیب منظر تھا، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، زمین پر لیٹ جاتے گھٹنوں کے بل، کوہنیوں کے بل، لیکن رخسار زمین کربلا پر. ذرا تصور کیجئے، رخسار زمین کربلا پر رگڑتے ہوئے حرم عباسیہ سے نکلتے ہیں، حرم حسینی کا رخ کرتے اور کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے حوالے سے یہ معروف ہے واقعہ کہ جب کبھی وہ آتے تھے کربلا سے، نجف سے کربلا کی طرف، تو پہلے جاتے تھے حضرت عباس کی بارگاہ میں. اس زمانے میں حضرت عباس کے حرم کے اس دروازے پر جس کو باب القبلہ کہا جاتا ہے، وہاں پر سامنے ایک حوض تھا. آج کل وہ حوض نہیں ہے، وہ حوض تھا اور حوض کے درمیان میں ایک کھمبا تھا، کھمبے کے ساتھ ایک علم لٹکا ہوا تھا اور اس علم کے ساتھ ایک مشکیزہ بنا ہوا تھا اور اس مشکیزے پر تیر لگے ہوئے تھے اور اس میں سے پانی رس رس کر باہر آتا تھا. آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ آتے تھے وہاں پر اس حوض کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سامنے جو ہے دروازہ کھلا ہوا باب القبلہ ہے، سامنے ذریح کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور سامنے ذریح موجود ہے، یعنی وہاں سے باہر سے آپ دیکھتے ہیں تو سامنے ذریح نظر آ رہا ہے. وہاں سے تین جملے کہتے ہیں، تین جملے، لیکن یہ تین جملے تین جملے نہیں تھے بلکہ طوفان تھے، انسان کے پورے وجود میں آگ لگا دینے والے طوفان. ایسے تین جملے کہ اگر ان تین جملوں کی تپش سمندر کے پانیوں میں پڑ جائے تو سمندر کا پانی خشک ہو جائے، ایسے تین جملے. سب سے پہلا جملہ کہتے وہاں پر کھڑے ہو کر عباس کی طرف رخ کر کے، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو، اس لیے کہ جب تک آپ زندہ رہے حسین کی جوانی سلامت رہی اور جب آپ شہید ہو گئے حسین کی قبر جھک گئی. اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، السلام علیک، لیکن میں جب کبھی یہ جملہ سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں میرے اپنے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کا حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو، اس لیے کہ جب تک آپ زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا. اور اس کے بعد تیسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور تیسرا جملہ اور زیادہ درد آور ہوتا. فرماتے ہیں السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو. اس لیے کہ جب تک آپ زندہ رہے سکینہ کی پیاس زندہ تھی، جب آپ شہید ہو گئے سکینہ کی پیاس بھی مر گئی. پھر سکینہ نے نہیں کہا العطش العطش، پھر پانی نہیں مانگا. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاظل أجل الأكرم يا الله. سب مل کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیے. شہداء کی محفل ہے، زندہ محفل ہے. شہداء کی محفل اور شہداء کی مجلس میں آپ نے حسین ابن علی اور ان کی اولاد ان کے بھائیوں پر اشک بہائے ہیں، اور جو آنکھیں شہدائے کربلا کے غم میں نمناک ہوں جب تک ان کی نمی باقی ہے ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. اور پھر مہینہ بھی رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. تو اس لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے. جس کی جتنی حاجات ہیں، جس کی کوئی حاجت نہیں ہے، جو ضرورت مند نہیں ہے وہ بے شک نکل جائے، لیکن جو ضرورت مند ہے، جو حاجت مند ہے، جو پریشان حال ہے، وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے اور آمین کی ندا بھی بلند کرے. بارلہا تجھے تیرے ان مقدس ترین شہداء کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما. بارلہا ہمارے دلوں کی تطہیر فرما. بارلہا ہمارے افکار کی تطہیر فرما. بارلہا ہمارے اعمال کی تطہیر فرما. بارلہا ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما. بارلہا ہمیں نیک بنانے کی توفیق عطا فرما. بارلہا ہمارے شہداء کو ہم سے راضی فرما. بارلہا ہمارے تمام مرحومین کو شہداء کے ساتھ محشور فرما. جن شہداء کے لیے اس مجلس ترحیم اور مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے ان سب کو حسین ابن علی کے ساتھ محشور فرما. عالم برزخ کی ان کی مشکلات کو آسان فرما. بارلہا ہمارے تمام اعضاء و جوارح آلودہ ہیں. بارلہا ہم گنہگار ہیں. بارلہا ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن تیری بارگاہ بہت کریم بارگاہ ہے. بارلہا تیری بارگاہ میں کریم ترین ہستیوں کو لے کر آئے ہیں. بارلہا اس کرامت کے مہینے میں کریم ترین ہستیوں کا واسطہ دے کر اور شہداء کی مجلس میں بارلہا تجھ سے ایک ہی دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں صالح زندگی، اور جب ہم مرنے لگے تو ہمیں صالح ترین موت عطا فرما. بارلہا ہمارے شہداء کے درجات بلند ہیں، انہیں مزید بلندی عطا فرما. شہداء کے خانوادوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں تقدس اور برتری عطا فرما. بارلہا ہمارے جوانوں کی ہمتوں میں اضافہ فرما، ان کے حوصلوں میں اضافہ فرما. دشمنان دین کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما. بارلہا جو لوگ دین کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کے مقابلے میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. بارلہا ہم جہاں کہیں پر بھی دین کو آنچ آئے، دین کو مشکل کا سامنا ہو، ہمیں دین کے دفاع کے لیے میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. بارلہا ہمیں اپنے اندر کے بتوں کو مارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے اندر کے دشمن کو مارنے کی توفیق عطا فرما. بارلہا ہمیں اپنے اندر باطن کے ابلیسوں اور شیطانوں کا گلا گھونٹنے کی توفیق عطا فرما. بارلہا ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. بارلہا ہمیں مناجات کی سعادت نصیب فرما. بارلہا ہمیں دعا کی لذتوں سے آشنا فرما. بارلہا شب قدر ہمارے سامنے ہے. بارلہا شبہائے قدر میں ہمیں نجات کا پروانہ عطا فرما. بارلہا ہمارے ماضی کے تمام گناہوں کو دھو دے اور مستقبل کے تمام نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. بارلہا امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما. بارلہا رہبر عالم اسلام، امت کے تمام امت کے امام حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنہ ای کو طول عمر بابرکت عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما. بارلہا امت کی رہبری کی مزید توفیق عطا فرما. امام عصر کے انقلاب سے اس انقلاب کو متصل فرما، بالا ہمیں بھی امام عصر کے سپاہیوں میں شمار فرما، بالا جو لوگ امام عصر کے اس دین اور مشن کو مٹانا چاہتے ہیں انہیں تو مٹا دے، بالا پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، داعش کے نام پر، القاعدہ کے نام پر، بوکو حرام کے نام پر، النصرہ کے نام پر، طالبان کے نام پر، لشکروں کے نام پر، جنود کے نام پر، سپاہ کے نام پر، جتنے بھی نجس جرسوں میں اس سرزمین کو آلودہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو عبرت کا نشان بنا دے، بالا ہمیں اپنے ملک کے، اپنے وطن کے، اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرما، بالا ہمیں صالح حکمران عطا فرما، نجس حکمرانوں سے نجات عطا فرما، بالا ہمیں اپنی ملت اور اپنی قوم کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، میدان میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، بالا شجاعت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے اور استقامت ہی کے ساتھ موت کو گلے لگانے کی توفیق نصیب فرما، بالا ہمارے تمام مرحومین کو شہداء کے ساتھ محشور فرما، ہماری آل و اولاد کو انبیاء، اولیاء، صدیقین اور شہداء کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بالا ہمیں بھی شہداء کے راہ کے صالح قرار دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تمام شهداء بالخصوص اس علاقے کے تمام شهداء اور بالاخص وہ تمام شهداء جن کے لیے اس مجلس ترحیم کا، مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، ان کے بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی آپ سے التماس ہے.